السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها السادة الكرام، يا أيها الأحباب في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم واختارنا لعلم الدين، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ حسين، الحمد لله الله تعالى given us the peace together and to give us ability to study deen. If you mention in hadith that if Allah wants good for somebody, Allah gives him understanding of deen.
فمقصد العلم كما قال الإمام مالك رحمه الله: ليس العلم عن كثر الرواية، ولكن نور يقذفه الله في قلوب من شاء من عباده. فهذا العلم علم النور، كما قال الإمام الشافعي: شتوت لوكيع يعني معصيتي، فقال: فإن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. فهذا العلم نور يقذفه الله في قلوب من شاء من عباده.
Just saying that Imam Malik rahmatullah says knowledge is not when a person knows a lot, but actually it's the light and nur which Allah Ta'ala puts into the heart of a person whom Allah wishes to bless him with this light. And Imam Shafi rahmatullah, he says he complained to his star of the weakness of his memory, so he told him to give up sense, because ilm is nur and sense is darkness.
لذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان عندما يبدأ يؤلف في الكتاب يبدأ في يوم الأربعاء، والسر في هذا أن الله سبحانه وتعالى خلق في يوم الأربعاء، خلق الله النور، فلذلك حتى يتحصل هذا العلم ويكون كذلك فيه النور.
When he used to start writing book, he would begin on a Wednesday. The reason being because Allah created Noor on a Wednesday, so in order to gain the Noor, he would begin writing it on a Wednesday.
ومن ثمار هذا النور ومن ثمار هذا العلم يأتي عند الإنسان الخشية، عند الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن مسعود: كفى بمعرفة الله علما وكفى بالاقترار لله جهلا، فمن عرف الله فهو عالم ومن عصاه فهو جاهل.
In one of the desired results of knowledge is that a person should develop the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. If we understand the saying of Abdullah bin Masud radiallahu anhu, the person recognizes Allah, then is sufficient, that is sufficient regarding the alim, is a person who knows. And if a person is deceived with regard to Allah subhanahu wa ta'ala, then that is sufficient for a person to be considered an ignorant.
الشيخ النعام الحسن رحمه الله يقول: العلوم الدينية والشرعية هذه هي مثل المصباح، والأعمال مثل الفتيل والزيت، والنار هي الإخلاص ومحبة الله سبحانه وتعالى. يعني المصباح هو العلوم، هو المصباح، والزيت والفتيل هو الأعمال، والنار الذي تشعل بها هذا الفانوس أو المصباح هو الإخلاص ومحبة الله سبحانه وتعالى.
هنا الإمام الحسن صاحب رحمة الله يجيب example that a lantern, the entire lantern is knowledge, and the wick of the candle or where you light the lantern, that is Amal, and the fire which is used to light this lantern, that is ikhlas.
فأنتم الحمد لله العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم، وإنما وفروا هذا العلم، ورثوا هذا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر.
الحمد لله يا علماء، من العلماء هذا الأيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء عليهم السلام is not left behind wealth in their legacy, but they have left behind knowledge. And those who have taken knowledge, they have taken a great share of the Anbiya alayhi salam. So, alhamdulillah, you all have this great knowledge, this great gift.
يعني نسمع نحن العلماء يقولوا أن السنة فسرت المهم والقرآن فسر الأهم. السنة بيّنت الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم في الحج. السنة بيّنت الأشياء المهمة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، ولكن القرآن بيّن الأهم، بيّن الدعوة إلى الله تفصيل شامل كامل، كيف طريقة الأنبياء، سيدنا نوح عليه السلام بالتفصيل قصة نوح، هذا لأهمية الأمر، حتى أن العلماء لا يوجد بينهم اختلافات في الدعوة، بعض العبادات بعض الأشياء يختلف فيها العلماء، ولكن الدعوة على الإطلاق لم يختلف فيها أحد.
So we from the sunnah, through the sunnah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam explained the important message. For example, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam explained about salah, they perform salah in this way, they see me performing salah, and when he came to Hajj, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, "Learn your Hajj from me." And then in the Quran, the matter of great importance was explained by Allah Subhanahu Wa Taala, in that Allah Taala explained the da'wah of the Anbiya Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes, in Ibarat there might be some differences of opinion among the ulama as to how to carry it out, but in da'wah there is no ikhtilaf in this Quran.
الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما ورد عن أي صحابي أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل الدعوة فرض عين أم فرض كفاية أم سنة؟ ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم هذا السؤال. الآن الأمة حتى تتنصل من هذه الدعوة وتنسحب هو يأتي إلى العالم يقول هل الدعوة فرض أم هي عين أم فرض كفاية، حتى لا ينشغل بهذا الشيء. ولكن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كان أمر الدعوة أمر فطري، هو يدخل في الإسلام يأتي عند الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أو يومين يتعلم مبادئ الإسلام ويقول يا رسول الله إذن لي أن أذهب إلى قومي فأدعوهم. الطفيل الدوسي في أول يوم جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب داعي إلى قومه.
Sahaba radiallahu anhu had mentioned that he came and he asked Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a question, which is compulsory, what the status of giving da'wah. But so that they don't get involved in the share, there's no need for him to ask about it. But it was a natural instinctive thing for him that if anybody had learned the basics of Islam, he would come and say, O Nabi of Allah, allow me to go to my people and invite them towards this deen. Tufayl bin Amr Dawsi radiallahu anhu, he came and he asked Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam for permission to go back to his people and invite them towards him.
فهذه ما أجمل الإنسان أن يجمع بين الدعوة والعلم. الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين ألف باب فضل العلم، ولكن في هذا الباب جعل معظم الآيات التي تتحدث في الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقل هذه سبيلي، هذه الآيات التي تتحدث في فضل العلم وضعها الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب، وكذلك معظم الأحاديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية في هذا الباب. فمقصد العلم التبليغ.
How wonderful is it that together with ilm a person can also do give da'wah. We find that in Riyadh al-Salihin Imam Nawawi rahmatullah, where he in the chapter on the virtue of ilm, the ayat which he mentions there, the ayat pertaining to da'wah, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَ مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. And when he mentions a hadith of belief to make us understand that the objective of knowledge is that it's not be conveyed to us.
فالعلم العلم والتعليم للطالبين والراغبين، أنتم الحمد لله عندكم الطلب والشوق والرغبة للعلم فجئتم عند العالم حتى تتعلموا، فالعلم للطالبين والراغبين، والدعوة للهاربين الذي يعني ليس عنده العلم وليس عنده الطلب وليس عنده الدين، نحن نذهب إليه، لا نكون مثل البئر فقط الذي يحتاج الماء هو يشرب، ولكن نكون مثل المطر يعني يأتي على العاصي وعلى الطائع وعلى جميع الناس.
So, علم knowledge is for the people who have the desire for knowledge and they have an interest in knowledge, so they go to the ulama and they sit in the company of the ulama and ask. And da'wah is for those people who have no interest in deen. So we should be, one is to be like the well, only certain people come, but we should become like a rain who goes to everybody. the people who are obedient, the people who are disobedient, everyone.
فالعالم الآن هو بانتظاركم في هذه البلاد وفي غير هذه البلاد. يعني نحن الحمد لله تقريبا لنا شهر في هذا البلد الطيب. يعني حتى أنا أتألم عندما يقولوا في هذه البلاد هم يقولوا نحن المسلمين قليل جدا بنسبة 3% و4%. فليس بالكثرة وليس بالكمية ولكن بالنوعية. نحن يعني عندما تجولنا الحمد لله في المساجد نرى هكذا السنة وأثارها حتى في الشوارع في الأسواق. فالله سبحانه وتعالى جعل فيكم البركة وجعل فيكم الخير. في زمن كان في سيدنا خالد رضي الله عنه في معركة اليرموك أحد المسلمين يقول ما أكثر الروم وما أقل المسلمين. قال لا تقل ذلك، قل ما أكثر المسلمين وما أقل الروم. ها؟ وهكذا ما أكثر المسلمين في هذا البلد الحمد لله وما أقل غير المسلمين وما يعني أقل منهم.
You're saying that we already are, alhamdulillah, spent about 1 month here in this country so far, and among the people of South Africa, and I feel offended when I hear people saying that the Muslims in South Africa are so small in number compared to the non-Muslims. Wherever you go, alhamdulillah, you find a sign, visible signs of sunnah in the faces of the people, in the dressing of the people, whether it's in the streets, in the marketplaces, in the shops, wherever it is. So I recall one statement of the Caliph in Walid Radi along in the Battle of Yarmouk, and somebody remarked that how small are the Muslims in number and how large are the numbers of the Romans when the Muslims are engaged in battle, or are going to engage in battle. So the Caliph in Walid Radi along corrected the statement and said, rather say, how big, how large are the Muslims in number and how small are the Romans in number.
فهذا الجهد جهد الحق. إذا قام أهل الحق على جهد الحق زهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. كل ما نراه هذا من الدول العظمى والقوى وهذه الأشياء هي مثل خيط العنكبوت، بأي شيء تذهب، ولكن كيف نحن نتحرك على هؤلاء الناس ونبلغهم هذا الدين؟ فالله سبحانه وتعالى يزيل هذا الباطل.
So alhamdulillah, that's the effort of haq, and when the people of haq will stand up for the effort of haq, so as we understand from the Quran, Allah says, قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. When batil, when haq comes, then batil will perish, because batil is prone and bound to perish. So all we see, whatever is taking place in the world, this is compared to a spider's web, which Allah Ta'ala will describe very easy. So we have to go and make an effort in bringing the deen into the lives of every single person.
الشيخ عبد الوهاب رحمه الله يقول كلام عجيب. قال إذا أردنا أن يذهب أهل الباطل ويزهق هذا الباطل وهذه الآن الدول التي يعني تسيطر على العالم، أول شيء نعزم من قلوبنا أننا نريد شيئا من دنياهم ولا نريد شيئا من أشيائهم. وكذلك الشيء الثاني نعزم من قلوبنا أن نحب هدايتهم، فإما يأتي الفصل من الله أن يهديهم وإما أن يزيلهم ويقضي عليهم.
Abad al-Wasab, Rahmatullah, used to mention a very interesting point. He said that all these the Muslims are overpowered in the countries of the world, dominated the Muslims. He said if we want the situation to change, then two things we have to do. One is we have to resolve from within our heart that we don't want to benefit anything from the dunya. We don't want anything from it, unless anything material from it. This is number one. The second, we have to resolve a desire from within our heart that Allah should guide each and every one of us. After that day, either one of two things will happen. Either Allah will guide him, or either Allah will destroy him and remove him from the world.
فبفضل هذا الجهد يعني الحمد لله رأينا ثمار هذا الجهد في بلادكم وفي بلادنا وفي كثير من البلاد. هذا كله بفضل الله، انتشار السنة وانتشار المدارس، وهذه المجالس كلها ببركة العلم، ببركة هذا الجهد. فهذا الجهد يجعل من القبيح مليح، من الشيء ليس جيد يجعل منه جيد. الإنسان الذي يكون عاصي يصبح ولي بسبب هذا الجهد، الذي هذا الجهد يفتح الشهية لطلب العلم. عندنا الإنسان يخرج 3 أيام بعد ذلك يرجع يسأل أين الذي يعلم القرآن، أين الذي يعلم الحديث، هو تتفتح شهيته للعلم. هذا الجهد يفتح جميع شعب الدين في حياة الناس.
الحمد لله all that we've seen so in our country, in your country, in many parts of the world, with the establishment of madaris environment of being, or through the effort and the blessings of knowledge and the blessings of the effort of Dawah. But Asya says that we see that a person who comes out for 3 days, when a person comes out from the path of Allah subhanahu wa ta'ala, an enthusiasm is developed within him to learn about his deen, to acquire the knowledge of deen. Person who just comes out for 3 days, he begins to look for who is there who can teach me Quran, who is there who can teach me Hadith.
نحن قبل أيام زرنا أحد العلماء العرب في هذا البلد. هو يدرس وعنده المدرسة. فيقول قبل أكثر من 30 سنة جئت إلى هذه البلاد وما كانت توجد هذه السنن وما يوجد لباس السنة. كان الناس يلبسوا الشرع وأشياء كثيرة كانت مخالفة. قال فبفضل الله سبحانه وتعالى ثم ببركة هذا الجهد جهد الدعوة والتبليغ انتشر هذا الخير، انتشرت السنة، انتشرت. فالسنة الفعلية تنتشر أكثر من السنة القولية.
Saying you met one alim, he's an Arab alim, he's living here for about 30 years. We went to meet him a few days ago. So he said 30 years ago when he came, the sunnah was not so prevalent among the people. He said, but now you find people dressing in sunnah. People were different before. But all that through the grace of Allah and through the barakat of the effort of Allah.
فأنتم الحمد لله معكم نور هذا العلم ولكيف ننور للناس هذا الطريق. هذا العلم هو نور يبين للناس هذه الطريق كيف يعبد الله كيف يقوم على أوامر الله. فلا بد من الحركة. حرك يحرك فهو محرك. إذا الإنسان يتحرك يكون مثل النهر الجاري طاهر ومطهر.
So الحمد لله you have the nur of ilm. How can you spread this nur all over? In first year we have to make some harkat, we have to move. When a person will move, it's like a flowing river.
نحن نذكر قصة حدثت في تنزانيا قبل سنتين. كنا نفس الجماعة خارجين في تنزانيا. فنحن جالسنا عند أحد العلماء هكذا. فأخبرنا في قصة عجيبة. قال أحد العلماء هو دخل في النصرانية. عالم. الناس العوام بسبب الفقر والجوع ممكن يتنصر. ولكن عندما تقول الإمام إذا كبر الإمام كبر المصلين. وإذا تنصر الإمام تنصر المصلين. فقال يعني شيء عجيب. قال فاجتمعنا نحن العلماء قلنا إلى متى نبقى مختلفين في بعض الأمور وبعض المسائل والآن غير المسلمين يجتهدوا على المسلمين وينصرونهم. فقال فتفكرنا لهذا وكيف قصة هذا الإمام عندما دخل في النصرانية. هو مرض ودخل المستشفى وما استطاع أن يدفع النفقة لا يوجد معه المال. فجاء المنصرون فدفع عنه هذا المال. فهو تأثر بصفتهم بإكرامهم تأثر بهم ودخل في النصرانية. فيقول هذا العالم نحن اجتمعنا واتفقنا أن نجمع الأموال من أنفسنا ومن الناس ونذهب إلى المستشفيات ندفع عن المسلم الذي ليس بإمكانه أن يدفع حتى يبقى على إسلامه ندفع عنه وندفع عن غير المسلم حتى يدخل في الإسلام. فقال الحمد لله وجدنا في هذا الأمر خير كثير.
He said, the ulama all got together there, they spoke about this matter. He said, we have so many differences, why don't we just push it aside and think about this matter here so we can assist in this problem. So then he explained the reason why this person had become a Christian was because he was admitted into hospital and he was unable to pay the hospital bills. Some of the Christians came and prayed on his behalf. He was touched by their generosity. Because of which he became a Christian. So he decided that listen, what we have to do is we have to, from our own side, collect whatever money, gather whatever money we can, and go to the hospitals. And if you find any Muslim is in difficulty, is unable to pay on his behalf, so that we can protect the deen of the Muslim.
Alhamdulillah, antum Allah subhanahu wa ta'ala, akhtaakum, mujtabaakum, waj'alakum fi hadha al-balad, sufara'a lil-Islam, tumathilu al-Islam, al-dawla. مثلا إلى من الأردن بعد في السفير إلى جنوب أفريقيا. هنا الدولة تقوم بحفاظة هذا السفير ورعايته ورعاية أولاده وتجعل عليه الحصانة والحفاظة وهكذا ولله المثل الأعلى. الذي كذلك أنتم سفراء الإسلام الذي يقوم على هذا الجهد وعلى هذا العمل، الله سبحانه وتعالى يتولاه بعنايته ويحفظه ويحفظ أولاده، وتكون له المعية الإلهية والحفاظ النبوية.
الحمد لله. You are all ambassadors of Islam and you are representing Islam in this part of the world. And anyone who is a representative of somebody, for example, if Jordan sends his ambassador, then the country will take care of him and his family, see to the security needs and whatever other needs the rest of the country will see to. So if you are representing Islam, then Allah subhanahu wa ta'ala will see to your needs, Allah will see to your children, and Allah will see to everything that you require.
Allah subhanahu wa ta'ala, who الذي ابتعثنا كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه، وكان في العزة ودخل على رستم قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، أو نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فهم الذين حول كسرى ورستم يقول انظروا إلى لباسه، قال هؤلاء لا يعني العرب لا يعتنوا بالمظهر وباللباس، ولكن انظروا إلى كلامه وقوله، فقال إحنا نحن قوم ابتعثنا الله، فقوة المبعوث من قوة الباعث، ونحن الذي ابتعثنا الله سبحانه وتعالى. إذا هذه دولة هي تحمي هذا السفير، فكيف الله سبحانه وتعالى لا يحمي الدعاء إلى الله ويحفظهم كما حفظ الأنبياء عليهم السلام.
النبي بن عامر رضي الله عنه Persian, and he said in simple dress, he said that we are a people whom Allah Ta'ala has selected us to take people out from the injustices of all of the, from the worshipping from the slavery of men and bring them into the slavery of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Take him out of the narrowness of this world, to the vastness of the dunya and akhirah. Take him out of the injustices of all the systems of this world and bring them into the justice of Islam. So, the people sitting in the court of the king said, look at this man, look at his dressing, and look how he looks, and this is how he's speaking. So the king said to them that the Arabs don't care of the outward appearance so much, but look at his speech and what he's saying. So when a country will look after its ambassador and take care of his needs, so if we are the representatives of Allah and Allah's Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the strength of the ambassador is corresponds to the strength of the one who has been sent by. So we have the power of Allah Ta'ala in us.
كيف بس الله سبحانه وتعالى ذكر قصة الهدهد في القرآن، هو يعني كيف تفكر كيف الناس يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، فجاء عنده هذا الهم والغم والحزن أن وجد ناس يسجدوا لغير الله، يسجدوا للشمس بدون الله، فعندما جاء عنده هذا الفكر الله سبحانه وتعالى كرمه بأربعة أشياء. الله سبحانه وتعالى ذكر اسمه في القرآن تشريف لهذا الهدهد، وكذلك الله سبحانه وتعالى حفظ نسله، كثير من الطيور هي انقطع نسلها لا توجد، ولكن الهدهد حتى قيام الساعة يبقى موجود، رفع ذكره وحفظ نسله وحرم ذبحه وأكله، هذا فقط هذا هدهد، فكيف نحن يأتي عندنا كذلك هذا الفكر؟
The hudud is mentioned in the Quran when it was found some people worshipping object other than Allah subhanahu wa ta'ala, it was concerned. So it came and brought a message to Sulaiman alayhi salam. So Allah blessed it with four things. First, Allah ta'ala elevate, Allah honored it by mentioning it, speaking about it in the Quran. Second, Allah ta'ala protected its generation that other birds have become extinct, but this bird has not become extinct, the huku bird. The third thing, Allah protected Allah subhanahu wa ta'ala made it haram for it for us to eat it. It's not permissible to eat a hudud. And share Robert.
كرمه ذكر اسمه وحفظ نسله وحرم اكله وذبحه.
You can eat it and you can kill it also.
هكذا نحن امامكم مثل الهدهد امام سليمان. نحن جئنا يعني حتى نبين هذه بعض الاحوال وهذا الكلام، ولكن انتم اهل العلم والعلماء والناس تتبعكم، فننو إن شاء الله نتحرك في هذا العالم ونفرغ من أوقاتنا 4 شهور و40 يوم، وكذلك ما شاء الله العلماء هم يخرجون الآن سنة معنا في الجماعة، كان 3 من العلماء هم خارجين سنة، فكما يعني سبحان الله يعني الإنسان يتحرك في هذا الجهد الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب العلوم. عندنا عالم من العلماء هو خرج سنة اسمه الدكتور نعمان أبو الليل، فالله سبحانه وتعالى فتح عليه في تفسير القرآن يفسر القرآن بطريقة الجود، يعني كلام عجيب له وموجود يعني على اليوتيوب الذي يعني يسمع له يتكلم، يعني نحن نسمع قصة يوسف عليه السلام كأن قصة ولد وغلام ضاع ووجدوه في البئر وهكذا، ولكن هو يتكلم فيها ساعات بطريقة الجهد. الذي كذلك يعني يتحرك بإذن الله ويخرج في سبيل الله، الله سبحانه وتعالى يفتح عليه أبواب هذا الجهد.
الحمد لله يا علماء ان بيبنا وسمات وصول ما شاء الله في علماء سنة المانية سبحانه علماء وصول يطاعوا في نفاس الله سبحانه وتعالى في فرمي الدنيا تباوت نفاس الله سبحانه وتعالى بيقسم وقوز عوت الله تعالى أو فنزا صلالي شكيل مبسو بيبن عالم بيب أشكر مامان أبو الليل الحمد لله the same time in the path of Allah, and Allah opened up so much understanding of the Quran and makes the seer of the Quran and Surah Yusuf and other surahs also. There's so many different aspects which we normally don't hear. Allah Ta'ala has opened up to him and mentioned this here. So all of us should try and make near, inshallah, to bow to him.
Start the inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Tashkeer.
Ila shukran.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. صدق الله العظيم. وقال سفيان بن عيينة: البركة تنزل عند ذكر الصالحين. حضرات علماء کرام اور دیگر مہمانان عزام اور حضرت قبلہ مفتی صاحب، میں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے تقریباً 12 بجے قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ عابد بشیر وغیرہ بھی تھے، امیر صاحب دادا بھائی کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے جمعہ کی نماز سے پہلے یہاں سے نکلے تھے. پھر جب جنازے کی نماز ہو گئی تو جنازے کی نماز ہو جانے کے بعد حضرت مفتی صاحب کے ساتھ واپس آ رہے تھے مدرسہ کی طرف، تو درمیان کے اندر میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ تعالی کا ذکر خیر آیا. حضرت مفتی صاحب نے دو چار باتیں ان کی بیان فرمائی. اس کے بعد مفتی صاحب نے فرمایا کہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کے حالات پر ابھی اردو کے اندر میں ایک کتاب آئی ہے، اور یہ کتاب جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین دابیل کے جو نائب مفتی ہیں مفتی عبد القیوم صاحب راجکوٹی، انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے. میں نے حضرت مفتی صاحب سے درخواست کی کہ میں وہ کتاب پڑھنا چاہتا ہوں. یہ جمعہ کی نماز کے بعد بات ہوئی تھی، اور دور حدیث کے 4:15 کا جو گھنٹہ ہے وہ گھنٹے میں حضرت مفتی صاحب نے وہ کتاب میرے پاس بھیجی. اس کتاب کا نام ہے حیات و خدمات شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کے حالات تفصیلی نہیں اجمالی طور پر دوسری ایک کتاب میں بھی ہیں. یہ مولانا عبد الرؤوف صاحب غزنوی حفظہ اللہ تعالی ان کی کتاب ہے، اردو میں اس کا نام ہے حکایات مہر و وفا. یہ دونوں کتابیں میں نے دیکھی ویکینڈ میں، تو میں نے چاہا کہ اس کتاب کے اندر میں سے شیخ عبد الفتاح رحمہ اللہ کے بارے میں چند باتیں عرض کروں، لیکن آج وقت زیادہ ہو گیا، جنازے کے اندر میں بھی جانا ہے، تو ان کی 3 باتیں اس وقت صرف ذکر کرتا ہوں اور اس کے بعد ان کی 5 کتابوں کی نشاندہی کرتا ہوں، کیونکہ لانگ ویکینڈ ہونے کی وجہ سے طالب علموں کی بڑی تعداد یہاں پر آئی ہوئی ہے اور علماء کرام بھی بڑی تعداد کے اندر میں آئے ہوئے ہیں، تو ان کی 2-3 باتیں 10 منٹ کے اندر میں ذکر کر دیتا ہوں. پہلے نمبر کے اوپر میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید, قرآن مجید کے بعد احادیث پاک, اور احادیث پاک کے علاوہ دین کے متعلقہ جتنی باتیں ہیں ان باتوں کے سلسلے میں ان کے اوپر میں ادب کا کتنا غلبہ تھا. یہ کتاب تقریباً 400 صفحے میں ہے, لیکن یہاں ساری باتوں کو ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے. میں 2-4 باتیں بتلاتا ہوں طالب علموں کے لیے کہ ان کے اوپر میں ادب کا کتنا غلبہ تھا. اگر کوئی طالب علم کتاب کی بے ادبی کرتا تھا تو ان کے بارے میں لکھتے ہیں یب کی بکا ٹپلے. بے ادبی کرنے کے اوپر میں وہ ایسے روتے تھے جیسے کوئی بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہو. پھر ان کا واقعہ لکھا ہے حوالے کے ساتھ, پاکستان کے بڑے عالم جن کا پچھلے دسمبر کے اندر میں انتقال ہوا, جامعہ فاروقیہ کے اندر میں تھے, ابن الحسن عباسی رحمہ اللہ تعالی. ہمارے طالب علموں کو ابن الحسن عباسی رحمہ اللہ تعالی ان کی 2 کتابیں ضرور پڑھنا چاہیے. ان کی ایک کتاب کا نام ہے کتابوں کی درسگاہ میں, یہ اردو کے اندر میں ہے, اعلیٰ درجے کی اردو ہے اور معیاری اردو لکھی ہوئی ہے, اور کوثر و تسنیم کے اندر میں دھلی ہوئی اردو کو انہوں نے استعمال کیا ہے. اور دوسرے نمبر کے اوپر میں ان کی کتاب ہے کرنیں, کتاب کا نام ہی یہ کرنیں جو آفتاب کی کرنیں نکلتی ہیں, اشیتن جس کو کہا جاتا ہے. یہ ابن الحسن عباسی صاحب کی 2 کتابیں ہیں, اس میں بھی عجیب و غریب واقعات ہیں. ابھی دسمبر کے اندر میں, پچھلے دسمبر کے اندر میں 55 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. بہت اچھا لکھنے والے تھے. یہ ابن الحسن عباسی صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ ہماری جماعت جس سال دور حدیث کے اندر میں تھی, کراچی کے اندر میں جس سال ہماری جماعت دور حدیث کے اندر میں تھی, شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ تعالی اس سال کراچی تشریف لائے ہوئے تھے. میں تفصیل سے ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے کتنی مرتبہ ہندوستان کا سفر بھی کیا ہے, لیکن آج وقت نہیں رہا. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور حدیث کی جماعت تھی, اور اجازت حدیث کے لیے شیخ سے درخواست کی گئی, تو ہماری دور حدیث کے طلبہ کی جو جماعت تھی وہ شیخ کے سامنے بیٹھ گئی. اس کے بعد شیخ نے بیٹھنے کے بعد فرمایا یہ قرائن عبارہ عبارت پڑھو. تو پڑھنے والے طالب علم نے جب عبارت پڑھنا شروع کیا, بخاری شریف میں سے بابوں بدہ الوحی میں سے اس نے پڑھنا شروع کر دیا, بدہ قال حدثنا. جب اس نے عبارت پڑھنا شروع کر دیا تو مجمع نے دیکھا کہ طالب علم عبارت پڑھ رہا ہے, وکان الشیخ یبکی بکان شدیدا, اور شیخ بہت رو رہے تھے. جب انہوں نے کسی طریقے سے اپنے رونے پر کنٹرول کیا تو اپنے رونے پر کنٹرول کرنے کے بعد پھر لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ کوئی عبارت کی غلطی کر دی ہے, اعراب کے اندر میں غلطی کر دی ہے, رفع نصب جر میں غلطی کر دی ہے, شیخ اتنا کیوں رو رہا ہے. جب شیخ نے اپنے آپ کو سنبھالا تو اس کے بعد بھی شیخ نے فرمایا اللہ تک رہو اللہ تب جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تم نے حدثنا پڑھا اور بسم اللہ نہیں پڑھی, تم نے کتاب جو ہے بغیر بسم اللہ کے شروع کر لی. اللہ تعالی کو تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کس کا کلام تم پڑھ رہے ہو, تمہیں معلوم ہے یہ کس کا کلام پڑھ رہے ہو. ایک بسم اللہ کے نہ پڑھنے پر حضرت کو اتنا غم ہے, ہم اور آپ اپنا کھانا اور پینا کتنی مرتبہ بغیر بسم اللہ کے کرتے ہیں, کتنی مرتبہ ہم کرتے ہیں. یہ شیخ کے اوپر میں ادب کا اتنا غلبہ. ان کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ حجر اسود کے سامنے میں شیخ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں نے جا کر یہ مصافحہ کیا, عشاء کی اذان نہیں ہوئی تھی, عشاء کی اذان ہو گئی, اذان ابھی نہیں ہوئی تھی, میں نے مصافحہ کر لیا. اذان جیسے ہو گئی شیخ فوراً شروع ہو گئے اور 4 رکعت سنت غیر موقتا انتہائی اطمینان کے ساتھ ادا کی. اس کے بعد شیخ تو بیٹھے رہے, پھر وہ کہتے ہیں میرا سنت پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ موقتا نہیں ہے غیر موقتا ہے, پڑھے تو بھی چلے نہ پڑھے تو بھی چلے, لیکن بھائی ہے کہ نہیں, ایک کو دیکھ کر کے دوسرے پر رنگ چڑھتا ہے. مجلس میں بلانے کا یہی مطلب ہوتا ہے. جب شیخ نے سنت پڑھنا شروع کی تو میں نے بھی سنت پڑھنا شروع کر لی, لیکن شیخ کی سنت پہلے مکمل ہو گئی میری بعد میں. لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ میرے ہاتھ کے اندر میں ایک کتاب تھی, تو وہ کتاب ایک تو وہ حصہ ہوتا ہے جہاں مصنف کا نام وغیرہ لکھا ہوا ہوتا ہے, تو میں نے جلدی سے سنت پڑھنے کے لیے وہ کتاب جب میں نے رکھی تو سیدھی طرح نہیں رکھی بلکہ الٹی رکھی, یعنی مصنف کا نام پیچھے چلا گیا اور پیچھے والا صفحہ اوپر آ گیا. تو شیخ نے زبان سے کچھ نہیں کہا, حالانکہ وہ محمد تھے, بڑے ہو گئے تھے, ضعیف ہو گئے تھے, کتاب ذرا سائد میں رکھی تھی. شیخ اپنی جگہ سے اٹھے, اٹھنے کے بعد کتاب کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو سیدھی طریقے سے رکھتا. ایک کتاب کے بعد کے اندر میں شیخ کا یہ حال ہے. ہمارے طالب علموں کے لیے عبرت ہے, یہاں دار المطالعہ میں جا کر کے ابھی چیک کرو, اللہ ایک ایگزامپل مل جائے گا کہ کتنی کتابیں ہم نے سیدھی رکھی ہیں اور کتنی کتابیں ہم نے الٹی رکھی ہیں. اور اس لیے ہماری یہاں پر کہا گیا کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. وقت ختم ہو گیا. ایک بات ان کی, اب وقت ہی نہیں رہا, اور ایک بات ان کی کہتے ہیں, ان کی وفات کا واقعہ جو اخیر کے اندر میں لکھا ہے, بہت ساری باتیں ہیں تو وفات کے واقعہ کے بعد میں بھی لکھا ہے کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے لیکن اس کے بعد بھی یتحرک و شفتی, ان کے ہوٹ حرکت کرتے رہتے تھے اور شہادت کی آواز سنائی دیتی تھی. اور کہتے تھے کہ رضا بالقضا, ان کے دانے کان کے اندر میں جو خون نکل رہا تھا جیسے ٹیپ میں سے پانی نکلتا ہے, قوت سماعت ختم ہو گئی, بائیں طرف کی آنکھ میں سے خون جاری ہو گیا, بائیں طرف کی آنکھ کی روشنی بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد بھی گھر والوں نے پوچھا کہ رضی تو بے قضا اللہ, میں اللہ کے فیصلے کے اوپر میں راضی ہوں, اور شکایت کا ایک جملہ نہیں کہا. اور غسل دینے والوں نے کہا کہ غسل کی حالت میں بھی موت کے بعد جب ان کو غسل دیا گیا تو شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی, شہادت کی انگلی اسی طریقے سے اٹھی ہوئی تھی. یہ غسل دینے والے بیان کرتے ہیں. اب وقت ختم ہو گیا ان کی پانچ کتابوں کے بارے میں. پھر مولانا ادریس صاحب کے ساتھ ان کی کیا گفتگو ہوئی, حضرت فنوری کے ساتھ کیا ہوئی, اور مفتی شفیع صاحب کے ساتھ کیا ہوئی. انہوں نے ہندوستان کے پانچ سفر کیے, 1962, 1975, 1979, 1982, اور پھر سفر جو کیا وہ 1982, اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں. 1992, 1962 میں پہلا, 1975 میں دوسرا, 1979 کے اندر میں تیسرا, 1982 کے اندر میں چوتھا, اور 1992 اس کے اندر میں پانچواں. اور یہ پانچواں سفر کیوں کیا, ایک وجہ کتاب میں لکھی ہے, ایک وجہ مفتی صاحب نے بتایا کہ جب یہاں 1991 میں وہ تشریف لائے تھے یہ مسجد کے اوپننگ کے موقع پر, یہاں بیٹھ کر کے شیخ نے بخاری شریف کا درس دیا تھا 1991 میں, مفتی صاحب نے بتایا فرمایا کہ شیخ عبد الفتاح ابو غدان ہے. مولانا شبیر احمد صاحب سے ایک مجلس کے اندر میں پوچھا کہ اس وقت ہندوستان میں ولی من اولیاء اللہ, اللہ کا کوئی ولی ابھی موجود ہے, میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مولانا شبیر صاحب نے فرمایا کہ ہاں ایک اللہ کے نیک بندے ہیں لیکن وہ بہت دور رہتے ہیں, جنگل جیسے علاقے کے اندر میں رہتے ہیں, حضرت مولانا صدیق صاحب باندھ بھی رحمہ اللہ تعالیٰ. تو شیخ عبد الفتاح ابو غدان رحمہ اللہ نے فرمایا میں ان کی زیارت کرنے کے لیے ضرور سفر کروں گا. مفتی صاحب کی مجلس لین سے 100 کلومیٹر پر دور نہیں ہے, یہ 5 کلومیٹر کا مسئلہ ہے. شیخ عبد الفتاح ابو غدان رحمہ اللہ نے مولانا صدیق صاحب باندھوی کی زیارت کرنے کے لیے سعودی عرب سے سفر فرمایا, ایک مقصد یہ. اور اس سے پہلے پہلے مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی, ان کا انتقال ہوا تھا رمضان میں, تو شیخ نے فرمایا دو مقصد ہیں, مئو جا کر ان کے بیٹوں کی زیارت تعزیت کرنا ہے اور مولانا صدیق صاحب سے کے ساتھ ملاقات کرنا ہے. تین دن کا سفر کیا، ایک دن مئو، ایک دن راج بریلی اور ایک دن ہتھوڑا. اور لکھتے ہیں کہ ہتھوڑا کے سفر میں حضرت مولانا سید سلمان صاحب، حضرت مولانا مرتضیٰ صاحب اور شیخ یہ دونوں حضرات ہیں. اور باندہ کا جو راستہ ہے وہ ہمارے دربند کے ہائی وے کی طرح نہیں ہے، یہ پوٹ ہول والا راستہ، جیسے ہی آج کل لینس کا راستہ بنا ہوا ہے پوٹ ہول والا راستہ تھا. تو جب گاڑی بہت زیادہ حرکت کرنے لگی اور دھکے کھانے لگی تو مولانا سلمان صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے معذرت طلب کرتے ہوئے فرمایا کہ عفواً یا شیخ، الشوارع ليست بجیدت فی دیارنا، ہمارے یہاں کے راستے اچھے نہیں ہیں. تو شیخ نے فرمایا کوئی شکایت کا جملہ نہ کہو، ہم ایک اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے سفر کر رہے ہیں، ہم ایک اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے. پھر اب میں بات ختم کرتا ہوں. اور انہیں مولانا صدیق صاحب کے ساتھ کس لیے عقیدت، وہ جب تنہائی میں بیٹھے، اللہ اکبر، نہایت شاخ پر میوہ سر پر زمین، درخت کی وہ شاخ جس کے اوپر میں مینگو زیادہ ہوتے ہیں وہ نیچے جھکنے والی ہوتی ہیں، اندر بھرا ہوا ہوتا ہے تو آدمی جھک جاتا ہے، اندر خالی ہوتا ہے تو سر اوپر ہو جاتا ہے. یہ ایسی شاخ تھی کہ بہت مینگو لگے گئے اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں. حضرت مولانا صدیق صاحب سے فرمایا میری بائیں آنکھ میں درد رہتا ہے، آپ اس پر دم فرما دیجیے. پھر وہ قریب آئے اور قریب آنے کے بعد ان کی آنکھوں پر دم کیا. اس کے بعد شیخ نے ایک پیکٹ نکالا اپنے جیب میں سے، اس کے اندر میں انگور تھے، درائے انگور، کالی دراز کس کو کہتے ہیں، وہ کالی دراز تھی. وہ پیکٹ نکال کر مولانا صدیق صاحب کے سامنے رکھا اور اس کے بعد عرض کیا، حضرت میرا جو گرینڈ سن ہے، میرا جو پوتا ہے، وہ بولنے کے اندر میں بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے، اس کو لکنت ہے، آپ دم کر دیجئے اس پر تاکہ آپ کی دم کی برکت سے اللہ اس کی زبان کھول دے. شیخ نے وہ پیکٹ لیا اور مولانا صدیق صاحب باندھ رحمہ اللہ نے کچھ پڑھا، دم کیا اور دم کر کے دے دی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کون شیخ عبد البتہ ہے اور کون مولانا صدیق صاحب ہیں. ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا تھا کہ ولی کا ولی بھی شناسر، ولی ولی کو پہچانتا ہے. ان صاحب الفضل یعرف اصحاب الفضل، جو فضیلت والا ہوتا ہے وہ فضیلت والے کو جانتا ہے. یہ ہے شیخ عبد الفتاح ابو بدا، ان کی پانچ کتابیں ضرور پڑھو بھائی، ایک رسالت المسترشدین، اس کے مقدمے میں ان کے بیٹے سلمان بن بدا لکھتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ امام محاسبی کی کتاب پر میرے والد صاحب نے جو حواشی لکھے ہیں وہ رونے کی حالت میں لکھے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور اس کے حواشی لکھتے تھے. ایک رسالت المسترشدین، صفحات من صبر العلماء، قیمت الزمن عند العلماء، الرسول المعلم واسالیبه بالتعلیم، اور ادب الاسلامی. ہمارے طالب علموں کو یہ پانچ کتابیں ضرور پڑھنا چاہیے. پھر کسی موقع پر ہمارے بزرگوں کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں ہوئی اس کا بھی کچھ تذکرہ کریں گے. میں نے سفیان ابن عیینہ کا مقولہ پڑھا تھا، البرکۃ تنزل عند ذکر الصالحین، کہ جب صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ ایسا ادب اور ایسی عقیدت اپنے بڑوں، اپنے بزرگ اور یعنی اپنے مشائخ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ایسی عقیدت مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب كريم أمان من بيتنا قبول فرما. مولانا يونس تايا دادا بھائی صاحب، حمید صاحب، ان سب ان کی اور ہمارے سب اساتذہ کی مغفرت فرما دیں، مشاہد کی مغفرت فرما دیں، سب کے درجات کو بلند فرما دیں، دونوں جہان کی خیر کامیابی ہم سب کو نصیب فرما دیں، جو ایمان ہے ان کو صحت عطا فرما دیں، جو وفات پا چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما دیں، دونوں جہان کی خیر سعادت کامیابی ہمیں نصیب فرمائیں. صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.